یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 3 نومبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ پاکستانی دارالحکومت میں وزیر اعظم سے استعفی لینے کی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود حزب اختلاف کا دھرنا جاری، حکومت کو حزب اختلاف سے معاہدے کی پاسداری کی توقع۔
انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ احکامات کی بھی اور اپنا جو سائن کردہ جو معاہدہ ہے اس کی بھی پاسداری کریں گے۔
پاکستان میں ویب سیریز کا بڑھتا رجحان، کیا نوجوان اداکار اپنے امیج اور کمائی پر سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ اداکار بولے،
ایکٹر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پلے کریں، اپنی امیج کی اتنی کنسرن نہ رکھیں۔ نئی جنریشن کے جو ابھی ایکٹرز ہیں، دے ولنگ ٹو ٹیک مور چانسز۔
یہ سب موضوعات خبروں کے بعد۔ خبریں آسیہ انصر کے ساتھ۔
پاکستان کی حزب اختلاف کی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے جے یو آئی فے کا اہم اجلاس اب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن کا مطالبہ ایک ہے، لیکن پیپلز پارٹی کسی دھرنے میں شریک نہیں ہوگی۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے آزادی مارچ اور جلسہ کے سپورٹ کا اعلان کیا اور کر کے دکھایا۔ جہاں تک دھرنا کی بات ہے تو اب تک پاکستان پیپلز پارٹی دھرنا میں شرکت نہیں کر سکتی ہے۔
دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو حکومت کو بعض سخت اقدامات کرنا پڑیں گے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کو بدترین حد تک شدید قرار دے دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دہلی میں آج سال کا بدترین زہریلا اسموک موجود ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت سے امداد کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ آلودگی کے باعث درجنوں پروازوں کا رخ دہلی ایئرپورٹ سے موڑ دیا گیا۔ عراق میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران مظاہرین نے دارالحکومت بغداد سمیت دیگر شہروں میں شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ کاروباری ہفتے کے آغاز کے پہلے ہی روز مظاہروں کے باعث متعدد سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ حکومت مخالف مظاہروں میں طلباء نے بھی مختلف سڑکوں پر دھرنا دے دیا ہے۔ اور ہانگ کانگ میں جمہوریت حامی مظاہروں کے مقام پر چاقوؤں کے حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نامعلوم حملہ آور نے چاقو کے وار سے ایک شخص کا کان بھی کاٹ دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں اپنے آسیہ انصر سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دہشت گردی سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں معاونت کی روک تھام کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ مؤثر نہیں ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں 2 دنوں کے دوران سائبر کرائمز کے 2 واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں لوگوں کی لیک ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کا سب سے اہم موضوع۔ پاکستان دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے استعفے اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف دیے جانے والے دھرنے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی 2 دن کی ڈیڈ لائن آج یعنی اتوار کو ختم ہو گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پر جے یو آئی کے رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ختم ہوا، جس کے بعد وہ دھرنے کے شرکا سے خطاب کے لیے جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دھرنے کے شرکا کو اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے۔ ادھر حکومت نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی بڑھا دیے ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری ریڈ زون میں تعینات کر دی گئی۔ اب سے صرف 20 منٹ قبل ہی تازہ صورتحال معلوم کی۔ میں نے نامہ نگار خدائے نور نصر سے اور ان سے پوچھا کہ دھرنے کا ماحول کیا ہے۔
اگر کہ مولانا فضل الرحمان یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ مولانا فضل الرحمان آج ہی ابھی جب آئیں گے تو وہاں پہ وہ آئندہ کے لائے حمل کا اعلان کریں گے, لیکن اب جمعیت علماء اسلام فے کے بعض ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ جو اعلان آج انہوں نے کرنا تھا وہ ہو سکتا ہے آج نہ کریں, بلکہ 24 گھنٹے کا ایک اور الٹیمیٹم دیا ہے حکومت کو.
اچھا, یہ اس اجلاس میں جو اسلام آباد میں ان کے گھر میں ہوا تھا اس میں غالباً یہ فیصلے ہوئے ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ذرائع کے حوالے سے؟
بالکل. آج دوپہر کو 12 بجے سے غالباً پھر 6 بجے تک ایک لمبا بلکہ 6 گھنٹے مسلسل جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی شورا کا ایک اجلاس ان کے قائد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہوا تھا, اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے جو یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج کی جگہ پہ یہ اناؤنسمنٹ کل کریں گے آئندہ کے لائے حمل کا. اور یہی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل چودھری شجاعت حسین سے, جو کہ حکومتی اتحادی ہے, وہ اسلام آباد آئیں اور یہاں پہ ان کی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہو.
اور لوگوں کا کیا حال ہے, وہ انٹیکٹ ہیں یا آپ کے خیال میں لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہیں؟
نہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں جمعے کو جتنا رش تھا اتنا ہی رش ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. جتنے بھی کارکنوں سے میری بات ہوئی ہے آج صبح سے تو وہ یہ کر رہے ہیں تو کہ وہ اپنے قائد کے مولانا فضل الرحمان کے جو ان سے کہا جائے گا ان کے لیے انتظار میں ہیں, وہ اپنے قائد اس کو جو حکم دے گا تو اس کی تکمیل کریں.
یہ تھے جلسہ گاہ سے نامہ نگار خدائے نور ناصر, جو تازہ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے حکمراں جماعت کے سینیٹر فیصل جاوید سے بھی رابطہ کر کے حکومت کا موقف بھی معلوم کیا اور ان سے پوچھا کہ حکومت کی اجازت کا وقت اور جے یو آئی فے کی ڈیڈ لائن کا وقت دونوں گزر چکے ہیں, تو اب حکومت کیا کرے گی؟
دیکھیے جی, ہمیں امید ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں معاہدے کی پاسداری کریں گے, اور اسلام میں معاہدے کی پاسداری کا حکم بھی ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا. انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں کہ مختص کردہ جگہ پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ احکامات کی بھی پاسداری کریں گے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ہیں, اور اپنا جو سائن کردہ جو معاہدہ ہے اس کی بھی پاسداری کریں گے.
لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آتا, اور نہ ہی ایسے امکانات سامنے بظاہر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ڈیڈ لائن دی اور وہ ان کا جو اجلاس ہوا اس میں ابھی تک یہ بات نہیں ہوئی ہے, تو ادروائز حکومت کیا کرے گی اگر وہ یہ نہیں کرتے؟ کوئی پلان ہے؟
دیکھیے جی, حکومت نے انہیں ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا ہے, اور پھر اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی بلکہ فسیلیٹیٹ کیا. بہرحال مذاکراتی کمیٹی ہے, وہ ان سے بات چیت کر رہی ہے, اور امید یہ ہے کہ مشاورت سے معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید. اب عالمی خبر. امریکہ نے دہشت گردی سے متعلق ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی معیار کے مطابق اقدامات تو کیے ہیں, مگر اب بھی ان پر باقاعدگی سے کام نہیں ہو پا رہا. امریکی حکومت دنیا بھر میں دہشت گردی کے حوالے سے ہر سال ایک تفصیلی رپورٹ شائع کرتی ہے, اور یہ وہی رپورٹ ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی حکومت کی جانب سے سن 2018 کے بارے میں جاری کردہ اس تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کو روکنے کے مقصد سے سنجیدہ کوششیں تو کی ہیں, لیکن لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی شدت پسند تنظیموں کی فنڈنگ روکنے میں پاکستان ابھی تک ناکام رہا ہے. رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان گروہوں کے لیے کھلے عام مالی امداد جمع کی جاتی ہیں, اور لشکر طیبہ اور جیش محمد تنظیمیں دہشت گردوں کی بھرتی اور ان کو تربیت بھی فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان سب کو روکنے میں پاکستان کی حکومت ناکام رہی ہے. اس سلسلے میں رپورٹ میں سن 2018 میں لشکر طیبہ سے منسلک تنظیموں کے عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے, لیکن کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سن 2018 کے بارے میں اس رپورٹ میں پاکستان میں نئی حکومت کے پچھلے 10 مہینوں میں یعنی سن 2019 میں کیے گئے اقدامات کا ذکر شامل نہیں ہے. دہشت گردی کے حوالے سے امریکی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات میں مدد کرنے کا وعدہ تو کیا تھا, لیکن ساتھ ہی حقانی نیٹورک کی فنڈ ریزنگ بھی جاری رہی, اور پاکستان کے کچھ صوبوں میں اس گروہ کو روکنے کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے. امریکی وزارت خارجہ کے کاؤنٹر ٹیررزم بیورو کے سربراہ امبیسڈر نیتھن سیلز نے اس رپورٹ کے بارے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گرد تنظیم داعش کے بھی مضبوط ہونے کے خدشات کا اظہار کیا.
We're concerned about the possibility that jihadis who've been defeated in Syria might relocate elsewhere, whether you're talking about reinforcing ISIS Khorasan in Afghanistan or
امریکی اہلکار نیتھن سیلز کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ شام سے داعش کے دہشت گرد بھی افغانستان میں جا کر وہاں سرگرم دہشت گرد گروہ آئسس خراسان کو مضبوطی فراہم کر سکتے ہیں۔ پچھلے قریب دو ہفتوں میں پاکستان میں حکومتی سطح پر دہشت گردی کے خلاف ناکافی اقدامات کے سلسلے میں یہ دوسری مرتبہ کسی رپورٹ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے خاصی تشویشناک خبر ہے، کیونکہ دو ہفتے پہلے ہی دہشت گردی کی فنڈنگ پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم ایف اے ٹی ایف نے کہا تھا کہ پاکستان نے 27 ایکشن پوائنٹس میں سے 22 پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، اور اگر فروری 2020 تک اس نے اقدامات شروع نہ کیے تو اسے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
ادھر سعودی عرب کے تیل کے سرکاری ادارے ارامکو نے تصدیق کی ہے کہ وہ ریاض اسٹاک ایکسچینج میں اندراج کے لیے تیار ہے۔ ارامکو اگر اپنا اسٹاک عوامی اسٹاک ایکسچینج پر بیچنے کو رضامند ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی پی او ہوگا جو سرمایہ کاری کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے سیاسی اور معاشی اثرات سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے کومل فاروق کی زبانی۔
سرکاری تیل کی بڑی کمپنی ارامکو نے یہ اعلان ٹویٹر پر عربی زبان میں کیا، تاہم مزید اس پر کوئی تفصیلات نہیں جاری کی گئیں۔ کاروباری ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودیوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کمپنی کے 1 یا 2% شیئرز کو اسٹاک ایکسچینج پر خریداری کے لیے پیش کریں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سعودی ارامکو کی مالیت تقریباً 9.2 خرب پاؤنڈ ہے۔ ارامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امین نصر نے دہران میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب میں یہ کہا،
تاریخی دن ہے، ہم بے حد خوش ہیں کہ سعودی ارامکو کمپنی کو سعودی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں لسٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔
مارکیٹ تجزیہ کار کرس بیوچام کے مطابق ارامکو میں سرمایہ کاری خطرے کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ اس خطے میں کام کرنے والی کسی بھی کمپنی کے لیے حکمت عملی اور سیاسی خطرات زیادہ ہیں، خاص طور پر جب کوئی ادارہ سعودی ریاست کے زیر انتظام ہو۔ امریکی میڈیا کے ادارے بلومبرگ سے وابستہ صحافی میتھیو مارٹن سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان کے تجزیے کے مطابق ریاض کو معیشت میں بہتری لانے کے لیے پیسہ درکار ہے۔
ارامکو کا کچھ حصہ فروخت کرنا ملک کو تبدیل کرنے کی سوچ کا ایک اہم جز ہے۔ ارامکو کا سٹاک بیچ کر پیسہ اکٹھا کرنے سے دیگر دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جس سے ملکی معیشت صرف تیل پر انحصار نہیں کرے گی۔ ماضی میں بھی معیشت کا اصل محرک تیل رہا ہے، اور واقعی اگر آپ سعودی بجٹ کا جائزہ لیں تو وہاں ایک خسارہ ہے، اور آئندہ سال تو یہ خسارہ اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر متوقع ہے۔ لہٰذا ملک کو بیرونی ذرائع سے کچھ رقم اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔
سعودی عرب کے پاس وینیزویلا کے بعد تیل کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پیداوار کے اعتبار سے بھی سعودی عرب امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کو اتنی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ملک کے تمام تیل پر اس کی اجارہ داری ہے۔ سعودی کمپنی ارامکو کی سعودی معیشت کے حوالے سے کیا سوچ ہے، اس پر ارامکو کے چیف ایگزیکٹو امین نصر کا کہنا تھا،
میرے خیال میں سب سے پہلے تو کھاتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریجن 2030 کے تحت طویل مدت کے لیے معیشت کو متنوع بنائیں، لیکوڈیٹی کے لحاظ سے مقامی مارکیٹ کو مستحکم کریں، اور قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار بنائیں۔
ستمبر میں سعودی عرب نے پہلی بار بین الاقوامی سیاحوں کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے، اور 49 ممالک کے لیے نئے ویزے کا نظام متعارف کروایا تھا، اور خواتین زائرین کے لیے بھی قوانین میں نرمی کی تھی۔ اس فیصلے کو بھی بہت سے تجزیہ کار اسی مد میں دیکھ رہے ہیں۔ البتہ شنائیڈر الیکٹرک میں مارکیٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ہنٹر کے مطابق سیاسی طور پر جمال خاشق جی کی پراسرار موت شاید اس فروخت کو متنازع بنا سکتی ہے، اور سعودی عرب کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بھی اس معاملے میں یقیناً ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں کومل فاروق۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سارا عتیق۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، اور پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے 3.1 اوورز میں 41 رنز بنائے۔ پاکستان کی طرف سے کپتان بابر اعظم 59 رنز بنا کر سب سے کامیاب بیٹسمین رہے۔ دوسری جانب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری 5 میچوں پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 21 رن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، اور نیوزی لینڈ نے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم 155 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ آج دہلی میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ اس میچ میں انڈیا کے کپتان وراٹ کوہلی کو آرام دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ روہت شرما کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ सर्बिया के टेनिस स्टार नोविक जोकोविच ने पेरिस मास्टर ओपन के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला डेनिस शापोवालोव से होगा। एटीपी मेन सिंगल मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में आलमी नंबर दो स्पेन के राफेल नडाल फिटनेस मसाइल की वजह से दस्तबरदार हो गए। इस तरह कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने बगैर मैच खेले टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आलमी नंबर एक सर्बिया के नोविक जोकोविच ने बल्गारिया के ग्रिगोर डिमिट्रोव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आयरलैंड के गोल्फ चैंपियन रॉरी मैकलोरी ने चीन में खेले जाने वाली WGC HSBC चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फुटबॉल की इवेंट प्रीमियर लीग में आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला लेस्टर से जबकि एवर्टन का मुकाबला टॉटनहम हॉटस्पर से होगा।
खेलों की खबरें आपने सारा तीक से सुनी और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन BBC उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि आलूदगी के मुतादित जर्रात से दिमाग में सूजन भी हो सकती है, दिमाग की कारकर्दगी मुतासर भी हो सकती है और दिमाग का वो हिस्सा मुतासर हो सकता है जो जज्बात और ख़ुद पर काबू रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा भी आलूदगी के मज़ीद नुकसानदेह असरात पर तहकीक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है, आप ज़रूर पढ़िएगा। गुज़िश्ता 2-3 रोज के दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज़ वायरल हुई, जिनमें लोगों की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक ऐसी वीडियोज़ को आम किया गया जो वो ख़ुद मंजर आम पर नहीं लाना चाहते थे। हमारी साथी हुदा इकराम ने माहिर साइबर कवानीन अलीना लावी से रब्ता किया और उनसे पूछा कि इस कस्म के मामलात में मुतासर फ़र्द के पास कौन से रास्ते होते हैं।
तो देखें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आया था 2016 के अंदर, जो कि बेसिकली रेगुलेट करता है जितने भी साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए जो कि एक विक्टिम को, चाहे वो सर्कुलेशन हो कि फोटोज की, जो कि अनऑथराइज एक्सेस हो किसी का, वो सब जो है पीका के थ्रू जो है वो रेगुलेट होता है। और आप FIA जो है वो ऑथराइज एजेंसी है जिसको आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उनका एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी है NRCC के, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं और आप उनके ऑफिस में भी जाकर कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं।
क्या हमारे मुल्क में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं?
डेटा प्रोटेक्शन के कोई लॉज अभी तक नहीं बने हुए हैं। जो हमारी अभी तक इंगेजमेंट थोड़ी बहुत एज एन इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास है, जो कि सर्कुलेट हो रहा है और आई थिंक उनकी वेबसाइट के ऊपर भी है, बट अभी तक हमें कोई उसके अंदर पॉजिटिव नॉलेज नहीं है कि वो अभी कहाँ तक पहुँचा है और वेदर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो भी रहा है कि नहीं।
Top 3 टिप्स अगर आपसे जानना चाहें तो वो क्या होंगी पर्सनल डाटा सेव करने के लिए?
आई थिंक हम एक तो अवेयरनेस जो कि काफ़ी कम है। आई थिंक जब हम अपने ईमेल एड्रेस वगैरह भी करते हैं तो हम सिंगल कोड वेरिफिकेशन करते हैं, डबल कोड वेरिफिकेशन हमें करनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपना एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोसेस जो है ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका नंबर आ सकता है ताकि जब भी कोई, अगर आप एक्सेस करें तो आपको कोई मैसेज आए, ताकि पता चले कि ये वही बंदा है जो कि एक्सेस कर रहा है अपना ईमेल एड्रेस। बेसिकली अवेयरनेस का काफ़ी इशू, आई थिंक हम अभी भी रियलाइज नहीं करते कि जब भी हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो एकदम वायरल हो जाती है। तो आई थिंक प्राइवेसी सेटिंग्स और इस तरह की सारी चीज़ें, वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट।
ये थी माहिर साइबर कवानीन अलीना लावी जो हमारी साथी हुदा इकराम से गुफ्तगू कर रही थी। और अब वक्त हुआ है वसतुल्लाह खान के हफ्तावार रेडियो कॉलम बात से बात का।
एक साधु ने कहा था कि अफगान खाना जंगी में समंदर पार वालों की शह पे चंद सिक्कों के बदले मत कूदो, ये ताबेदारी और डॉलराना होशियारी तुम्हें अशरों 8-8 आंसुओं लाएगी। मगर सुकरातों ने साधु की बात को बड़बोलापन जाना और नाकाबिल तलाफी इक्तसादी, सियासी, सफारती और समाजी कीमत आज तक ब्याज समेत अदा हो रही है। फिर साधु ने कहा, देखो जितना कर लिया काफ़ी है, अब तालिबान मत बनाना, ये तुम्हारे ही गले पड़ जाएंगे। मगर बुकरातों ने साधु को एक बार फिर झटक दिया, अब पूरी दुनिया में रेड़े पर 70,000 लाशें रख के गाते फिर रहे हैं कि दहशतगर्दी ने किसे सबसे ज़्यादा डसा, हमसा हो तो सामने आए। फिर साधु ने कहा कि अब भी गर अक्ल आ जाए कि रियासत चलाना तुम्हारे बस का रोग नहीं तो जैसी कैसी जमहूरियत को चलने देना, लंगड़ाते लंगड़ाते एक दिन खुद ही अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी, बीच बीच में अड़ंगा मत लगाना। मगर वह अफलातून ही क्या जो साधु की बात सुन ले। सख्त काफिर था जिनने पहले मीर मज़हब धरना इख्तियार किया। لنگڑی جمہوریت کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے دھرنے کی لاٹھی متعارف کروا دی گئی۔ 2013 میں یہ لاٹھی طاہر القادری کے روپ میں پیپلز پارٹی کے حکومت کے سر پہ گھمائی گئی۔ 2014 میں عمران خان لاٹھی بن گئے۔ 2017 میں خادم حسین رضوی نے خود کو اندھے کی لاٹھی کی طرح گھمایا۔ کوئی حکومت بھی دھرنے کے زور پہ فوری طور پہ نہیں گری، مگر سر پہ گومڑے ضرور پڑ گئے اور نقاہت مزید بڑھ گئی، اور لال بجکڑوں نے اس کمزوری کو اپنی طاقت سمجھ لیا۔ پر ضروری تو نہیں کہ ہر لاٹھی ہر بار استعمال کے بعد سرکاری مال خانے میں اگلی مہم تک کے لیے جمع ہو جائے اور اسے صرف لائسنس یافتہ لٹھیتی استعمال کرنے کے مجاز ہوں۔ جب ایک بار راستہ متعارف ہو گیا تو پھر تو کوئی بھی اپنی لاٹھی گھماتے ہوئے چل کے آ سکتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو دھرنائی لٹھ بردار نسخہ کنٹرول کھلاڑیوں کے ذریعے استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا، وہی نسخہ کسی نے گولڈ میڈلسٹ حکیم فضل الرحمان کو پکڑا دیا، اور اب صورت یوں ہے کہ بقراط، سقراط، افلاطون سر کھجا رہے ہیں کہ بوتل سے نکلنے والے مولانا کو کیسے بوتل میں ڈالیں۔ حکومت نام ہے کرائسس مینجمنٹ کا، اور کرائسس مینجمنٹ تحمل و بردباری و وقار کے آمیزے کو استعمال کرتے ہوئے بحران ٹالنے کا فن ہے، مگر یہ پہلی حکومت ہے جو آگ بجھانے کے لیے پیٹرول استعمال کر رہی ہے۔ طبلہ مولانا بجا رہے ہیں اور رقص میں سرکار ہے۔ پروڈکٹ مولانا نے تیار کی ہے، مگر اس کی فروخت اپوزیشن کی بجائے حکومت اور آئی ایس پی آر کر رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ سوال ہی بے معنی ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بھی دھرنا ایجاد کرنے والوں سمیت کس کی سمجھ میں آ رہا ہے؟
آپ سن رہے تھے وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات۔ پاکستانی فلم کیک کی کامیابی کے بعد ہدایتکار عاصم عباسی ایک ویب سیریز بنا رہے ہیں جس میں اداکار عدنان ملک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے عدنان ملک سے پوچھا کہ کیا ویب پلیٹ فارم ہے پاکستانی ڈراموں کا مستقبل ہے؟
ہمارے خواب ہی تو ہمیں اس بوجھ سے آزاد کر سکتے ہیں جسے مدتوں سے ہم اپنے کندھوں پر اٹھائی پھر رہے ہیں۔
عدنان ملک، بڑے چرچے اس وقت ہو رہے ہیں آپ کی، جو کیک کے ہدایت کار عاصم عباسی وہ شاید ایک ویب سیریز بنا رہے ہیں، اس میں آپ ہیں اور سروت گیلانی ہیں، اور دیٹس واٹ دی گریپ وائن سیز۔ تو کیا ہو رہا ہے؟
عاصم نے ایک ویب سیریز ڈائریکٹ کر لی ہے، اس کی شوٹنگ سپیل ختم ہو گئی ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویب سیریز کے تھرو ایکچولی جو ٹیلی ویژن اور فلم کے درمیان ایک گیپ ہے، آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آتھینٹیسٹی کہاں ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ زیادہ تر ایک پرٹیکولر طبقے کے لیے ہیں، مین اسٹریم پاکستان۔ اب جو ویب سیریز ہے اس میں آپ کے پیمرا ٹائپ ریگولیشنز آتے ہیں، وہ نہیں ہیں، تو کافی کھل کے انہوں نے اپنے جو کہانی ہے، جو ان کی سوچ ہے، اظہار کی ہے رائٹنگ کے تھرو، پرفارمنسز کے تھرو۔ تو یہ ایک پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں ایک ڈیفینیٹلی ایک نیا دور ہے۔
پہلی ویب سیریز تو نہیں ہے پاکستان میں،
میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا، بٹ میرے حساب سے ڈھنگ کی ایک ویب سیریز جس کا امپیکٹ ہوگا،
افینڈ نہیں کرنا ڈھنگ کی سیریز
نہیں۔ دیکھیں، جو لوگ مختلف وجوہات سے ویب سیریز بنا رہے ہیں، لوگ پیپل آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام ا پرسپیکٹو کہ یا پیسے بنا سکتے ہیں یا کچھ۔ عاصم جو ہیں آپ جانتی ہیں کیک انہوں نے بنائی ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس ویب سیریز میں ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے، وہ میسج ہماری ٹی وی میں شاید نہ پلے ہو سکے، اس قسم کی کہانی۔
یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے اسے پاکستان میں پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے، اٹس ناٹ کوائٹ ود ان دا ریمٹ آف سینسرشپ، پلیٹ فارم پولیس نہیں کیا گیا ہے،
ایسا ہی ہے۔ اور ہم سیلف سینسرشپ کو کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اتھارٹیز ایٹ بی نے میک شور بھی کیا ہے کہ ہم اتنا کھل کے سوچے ہی مت کہ وہ چیز آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟
ٹائم دیں، بندشیں بھی آ جائیں گی۔
نہیں، ایسا ہی ہے، یہ وقت بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، بیکاز یہ جو دو تین شاید اگر اچھے ویب سیریز نکل گئے، دیٹ وے اٹس کوائٹ ایکسائٹنگ، بیکاز دیز کین ایکچولی ریئلی بی ایووکیٹیو، پرووکیٹیو اینڈ میک اے ڈفرنس۔
جب آپ ایک رول کرتے ہیں، ڈو یو کیئر کہ اس کا آپ کے امیج پہ کیا امپیکٹ آئے گا، یا جو آڈینس ہے وہ کیا سوچے گی؟
آئی تھنک ایکٹر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پلے کریں، آپ اپنی امیج کی اتنی کنسرن نہ رکھیں۔ لیکن جب میں بھی آیا تھا شروع میں، بیکاز تھوڑی سی میں نے ماڈلنگ کی ہوئی تھی، واز کنسرن کہ میں کیسا دکھوں گا، کیسا لگوں گا۔ کیک میں تو میں نے بالکل ہی میں موچ اور ابو کی پتلون جو میں نے پہنی ہوئی تھی اس سے میں بالکل چھپ گیا۔ اب میں اس لیول پہ ایک کمفرٹ پہ پہنچ گیا، لوگ اپنی امیج سے زیادہ افسر سے بہ نسبت یہ کہ وہ کیا رولس پلے کر رہے ہیں۔ اب نئے جنریشن ایکٹرس کے جو آئے ہیں، لیٹس سے عمران اشرف، ایون اقرا از ڈوئنگ سم انٹرسٹنگ ورک، یہ جو نئی جنریشن کے جو ابھی ایکٹرس ہیں، دے ولنگ willing to take more chances. Like in Cake and Aasim Kasmi, it was a risk. Main lead nahi tha, wo ek typical hero character nahi tha.
Aasim ke liye bhi ek risk tha. Matlab aapne ek role kiya tha shuru mein, wo pehla aapka tha, to ek bahut stylized kisam ka role tha. To usme wo depth mera khayal itni shayad nahi thi.
Rawness thi. I think usme rawness nazar aayi, to logon ne kaha ki he can act, but obviously his refinement nahi hai.
Are you totally a director's actor?
I am absolutely, because I'm not a craft actor. Maine padha nahi hai. I know that about myself. What I bring is ki meri ek insight hai. I have a sense of empathy. Main logon ko samajh sakta hu. To kisi ki nazar ke niche, kisi ki care mein main kuch bhi kar sakta hu. But I need that faith and I need that relationship with my director. That's also the way I like to direct. Jo logon ke andar unki kaifiyat hai, unke skills hai, unko harness karna. Mahira mera mazak udati thi. She's like, I've never seen anyone ke itne zyada notes ho sadke ke dauran. Because mere liye wo sara research tha. Fir main cake mein bhi, mera jo character Romeo hai, wo kabhi jail mein hum dikhate nahi hai ki wo jail mein, wo end mein aapko pata chalta hai. Lekin main phir bhi jail gaya. Because I was like, at least mujhe ek essence hogi jo shayad mere character mein kahin nazar aa jaye. Fir maine ek din guzara ek Christian male nurse ke saath. Maine dekha ki wo kaise logon ko uthate hain, kaise unko bistar pe latate hain. Unfortunately abbu ab bimar hain thode se, aur unne kaha, Nan, you know, tumne kitna zyada sikha hoga Romeo se, because you are an excellent nurse. Aur mujhe itna mere dil mein itni khushi aayi ki maine kaha, you know, main hamesha wo kaam karna chahta hu jisme koi purpose ho, jisme kisi ki behtri ho. To jab abbu jo khud doctor the, wo chahte the ki main doctor banu, unhone kaha tumne acting se itna acha nurse banna seekha hai, to mere liye wo sabse biggest compliment tha.
اداکار عدنان ملک ہماری ساتھی فیفی ہارون سے گفتگو کر رہے تھے. سیربین اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں یاد دہانی کرا دوں, آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں حزب مخالف کی جماعتوں کے دھرنے سے متعلق, جس میں وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پروگرام میں ہم نے نامہ نگار خدائے نور نصر کو براہ راست شامل کیا. جاتے جاتے ایک بار پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں. خدائے نور نصر, آپ وہاں دھرنے کے مقام پہ موجود ہیں. آپ نے بتایا تھا فضل الرحمان صاحب آ چکے ہیں لیکن انہوں نے خطاب یا کوئی اعلان نہیں کیا ہے, تو اب تک جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟
شکریہ فاروقی صاحب. ایک گھنٹہ ہونے کو ہے جب سے میں آیا ہوں, تو پہلے سینیٹر جمعیت علماء اسلام فیق کے ایک سینیٹر اور جمعیت علماء اسلام فیق کے سیکرٹری جنرل عبد الغفور حیدری نے خطاب کیا. انہوں نے حکومت کے جو پالیسیاں ہیں ان پر تنقید کی. اس کے بعد پھر اب جو اس وقت تقریر جاری ہے وہ جمعیت علماء اسلام فیق کے سابق سینیٹر اور ان کے رہنما حافظ عبداللہ کا خطاب ابھی جاری ہے. حافظ عبداللہ نے اپنی تقریر کا آغاز ہی اس سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں 48 سال بعد ایک بار پھر پاکستانی بنا. ان کا اشارہ اس پیمرا کی اس نوٹس کے طرف تھا جو انہوں, جس میں پیمرا نے کہا تھا کہ حافظ عبداللہ کو پاکستانی کے ٹی وی چینلز کو کہا تھا کہ ان کو مدعو نہ کیا جائے کیونکہ ان کی پاکستانی, وہ پاکستانی شہری نہیں ہے.
اور اس کے بعد عدالت نے ان کی شہریت بحال کر دی تھی. تو ان قائدین کی تقریر سے آپ کو کیا کوئی موڈ سیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے والے ہیں؟
دیکھیں, ابھی تک جو جتنے بھی مقررین آئے ہیں وہ اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کے قائد مولانا فضل الرحمان جو بھی حکم دیں گے وہ اس کی جائیں گے اس طرف, لیکن یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سا قدم اٹھا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیا یہ دھرنا یہیں پہ جاری رہے گا یا پھر یہاں سے یہ جو مظاہرین ہیں وہ کسی دوسری طرف جائیں گے, یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک مولانا فضل الرحمان سٹیج پر نہیں آتے اور وہ اپنا خود خطاب نہیں کرتے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ کینن. اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت بھی ختم ہوا. پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک, پروڈیوسر سعد سہیل اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق. عبداللہ فاروقی سمیت سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت. خاص خاص خبروں کی سرخیاں آخر میں آسیہ انصر کی زبانی.
پاکستان کے حزب اختلاف کی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے. پاکستان کے محکمہ ریلوے کے سی ای او اعجاز احمد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والا تیزگام ایکسپریس کا حادثہ اہلکاروں کی سیکیورٹی غفلت سے پیش آیا. فرانسیسی اداکارہ اور معروف پاپ سٹار میری لافورڈ سوئٹزرلینڈ میں 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں. ہانگ کانگ میں جمہوریت حامی مظاہروں کے مقام پر چاقوؤں کے حملوں میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اور انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی بدترین حد تک پہنچ گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.